قولن ثقیلا، ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں ذمہ داریوں کا جو تمہیں دن میں نبھانا ہے. یہ بھاری ذمہ داریوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے جو طاقت ہے وہ اللہ اس رات کی عبادت میں دیتا ہے. جو بچے اور ان کی مائیں صبح فجر کی نماز پر غفلت کے ساتھ سوتی ہیں وہ دن میں ساری مصیبتوں کا سامنا پھر روتے ہوئے کرتی ہیں، اور جب آہستہ آہستہ ان کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ان مصیبتوں کے آگے سرنڈر کر دیتی ہیں اور مجبور ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری مصیبتیں ان پر سوار ہو جاتی ہیں. ساری مصیبتیں ان پر سوار ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ طاقت جو اللہ انہیں دینا چاہ رہا ہے، بیداری کی طاقت، کیونکہ تمہاری ماں جاگ رہی ہے. اس لیے تو کہا 11 الفاظ کی صورت ہے، ذرا مثل لے کر آؤ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الملک القدوس السلام المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. الحمد للہ الذی جعلنی من امة سید المرسلین ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجهم وأهلك أدوهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات تسلسل کے اعتبار سے تو آج سورہ قریش اور سورہ ماؤن پر گفتگو ہونی تھی، لیکن آج چھٹی کا دن ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر کا انتخاب کر لیا گیا، کیونکہ کوثر ہی تو اصل مقصد ہے انسان کا. وہ حبیب کہ جو متمنی ہے ایک خوبصورت اولاد کے انتظار میں، کہ جس طرح سے کوئی بارش کی تمنا میں آسمان کو دیکھتا ہے اور پھر اپنی سوکھی زمین کو دیکھتا ہے، ایک تڑپ ہے رسول کے سینے میں اور لوگوں کے تانے ہیں کانوں میں، ایسے میں اللہ کہتا ہے حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور ہماری جب عطا ہوتی ہے تو وہ ہمارے ظرف سے ہوتی ہے. اللہ جب کسی بندے کو عطا کرتا ہے نا تو اپنے ظرف سے عطا کرتا ہے. اپنا جو اللہ کا جتنا مقام بلند ہے اتنی اس کی عطا وسیع ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے. جب اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نا تین عقل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے حبیب، تمہاری ان قربانیوں کے اور عبادتوں کے عوض میں تمہیں کوثر دیا ہے، اب تم مزید قربانی اور عبادت کرتے چلے جاؤ اور دیکھ لینا جو لوگ تمہیں اب تری کے تانے دے رہے ہیں کل کو انہی کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. آج بھی تمہاری اولاد زندہ ہے تو بھی سلطنت کرتی ہے, حکومت کرتی ہے, سلطنت قائم کرتی ہے, اور اگر دنیا سے چلی بھی گئی ہے تو اس کے روزوں پر ایسی چمک ہے کہ دور دور سے لوگ اس نور کا کچھ حصہ اپنے دامن میں ڈالنے کے لیے چلے آتے ہیں. اور ذرا تمہارے دشمنوں کو دیکھو, آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے, ان کا نشان تک نہیں رہا کہ جا کر اس نشان کے اوپر کوئی جا کے لعنت تک بھیج کر آئے. ہم نشانوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. یہ صرف عبادت گزاروں کی شان ہے کہ اللہ ان کے ذکر کو اتنا وسیع کرتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی ہدایتیں یاد بن کر لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہیں. انا آتینا کل کوثر, ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے. اب اس کے تین زاویے ہیں دیکھنے کے. اگر صرف اللہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دیا, اگر اللہ ہمیں, اللہ اور رسول ہمیں کہہ رہے ہیں, اللہ رسول کو وہی کر رہا ہے اور اللہ رسول مل کر ہمیں کہہ رہے ہیں, تو پھر کوثر وہ حوض ہے, حوض کوثر ہے جو کہ جنت میں ملے گا جہاں سے ہمیں سیراب کیا جائے گا. لیکن اگر اللہ صرف محمد کو کہہ رہا ہے محمد ہم نے تمہیں دیا ہے یہ کوثر, تو پھر کوثر وہ اولاد ہے جو محمد کی آغوش کے پالے ہیں, پھر آل رسول ہے وہ کوثر. اور اگر کوثر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے, تو پھر کوثر وہ اسلام ہے جو کہ تمہارے درمیان آیا, اس اسلام تک پہنچنے کے لیے تمہیں دو سہارے دیے گئے, ایک کتاب کا اور ایک اہل بیت کا. کہ یہ کتاب اور اہل بیت کو ہاتھوں میں پکڑو, یہ رسی کے دو بل ہیں کہ جو ایک ساتھ 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 جب راستے پر چلتے ہیں, ان کا اختتام حوض کوثر پر ہوتا ہے جہاں ساقی کوثر تمہیں سیراب کرتے ہیں. یہ کتاب اور قرآن کا سہارا ہے, یہ قرآن اور اہل بیت کا سہارا ہے. یہ ہے کوثر, اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے, فصل لے لے رب کا ونہر. ہم اپنی عبادات کر گئے, ہم اپنی قربانیاں دے گئے, اب آپ کی باری ہے, آئیے اور عبادتوں کی ابتدا کیجئے اور قربانیوں کے سلسلے کو جاری کیجئے. کیوں ضروری ہے عبادت اور قربانی, یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. کبھی کہ قرآن میں دو قسم کی آیات پائی گئی جن کے ترجمے یوں ہیں کہ جو دنیا کا اندھا ہے وہ آخرت کا اندھا اٹھے گا. یہ سنی ہوگی آپ نے آیت کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھے گا. اور یہ اندھا آپ کا اندھا نہیں ہے, یہ اندھا معرفت کا اندھا ہے, یہ اندھا دماغ کا اندھا ہے, دل کا اندھا ہے, نظریے کا اندھا ہے, ایمان کا اندھا ہے. جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ وہاں بھی جا کر اللہ کو نہیں پہچانے گا. ایک یوں آیت ملتی ہے اور ایک آیت کچھ اس طرح ملتی ہے کہ جب مومنین جنت میں جائیں گے تو یہ جنت کی چیزوں کو دیکھ کر کہیں گے ارے یہ چیزیں تو ہم نے دنیا میں بھی دیکھی تھی, جس کی مثال ہمیں بتلا دی گئی دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی نہریں, جو ہم دنیا میں بھی دودھ اور شہد دیکھ رہے ہیں, طوبا کے درخت تو دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں ہم, یاقوت اور زمرد کے محلال, تو یاقوت اور زمرد کیا ہوتا ہے, یہ روبیز اور ایمرلڈ یہ سب ہم جانتے ہیں نا, یہ کیا ہوتا ہے, مونگے اور موتی یہ سب ہم جانتے ہیں. اب بالفرض کسی نے زندگی میں دودھ دیکھا ہی نہیں, کسی نے اگر زندگی میں دودھ دیکھا ہی نہیں, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دودھ کیا ہوتا ہے, روز حشر دودھ کی نہر بہری ہوگی, اب اتنا بتائیے وہ اس نہر کو پہچان سکے گا یا نہیں پہچان سکے گا, زندگی بھر نہیں پہچان سکے گا. کیسے پہچانے گا, کیونکہ دنیا میں اسے دودھ دیکھا ہی نہیں, تو وہاں دودھ کی نہر بہ رہی ہے, شہد کی نہر بہ رہی ہے, مگر چونکہ میں دنیا میں جاہل رہا, دنیا میں میں اندھا رہا, میں نے دنیا میں وہ چیزوں کو پہچانا نہیں, تو لہٰذا وہاں پر وہ جو نعمتیں ہیں انہیں میں نہیں پہچان رہا ہوں. اے انسان, دنیا میں جو قرآن اور اہل بیت کو نہیں پہچانتا وہ وہاں جا کر کوثر کے حوض پر کھڑا رہ کر کہتا ہے کہ کوثر کدھر ہے, اس لیے کیونکہ کوثر کو پہچانا نہیں تھا نا تم نے. یہ مثالیں جو ہے نا, یہ مثالیں ہمیں ایک بڑی طرف لے جانے کے لیے دی جاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو بڑی بچکانہ معلوم ہوتی ہیں, لیکن یہ اصلی طرف لے جانے کے لیے دی جاتی ہیں. جو اس دنیا میں قرآن کو پہچانتا نہیں ہے, کھول کر اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں, اہل بیت کی تعلیمات اس نے کبھی سنی ہی نہیں, اللہ کیا ہے اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, وہاں جنت میں کھڑے ہو کر یہ ساری نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں مگر ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتا. اس ریکگنیشن کے واسطے, اس پہچان کے واسطے تمہیں اس دنیا میں عبادتیں کرنی ہے, تاکہ عبادت کے ذریعے تم اللہ اور اس کے اہل بیت کو پہچان سکو, ان کی معرفت کر سکو, ان کی تعلیمات پر عمل کر سکو, تاکہ وہاں جا کر تمہیں ہو بہو وہ مرکز مل جائے جس مرکز کے لیے تم اتنی دور تک آئے ہو. کس لیے آئے ہو؟ جنت جنت تک. کیا وہ یاقوت اور زمرد کے محلوں کی خاطر جا رہے ہو جنت میں؟ وہ دودھ اور شہد کی نہروں کی خاطر جا رہے ہو جنت میں؟ یہ تو ساری چیزیں اگر شداد جیسا انسان دنیا میں بنا سکتا ہے تو کیا اللہ کی جنت اتنی حقیر ہو گئی کہ اسے کوئی بھی کھڑے ہو کر دنیا میں بنا لے؟ کا نہیں, ان چیزوں کے لیے نہیں جانا ہے مجھے جنت میں. کہا پھر کس لیے جانا ہے؟ کہا مالک وہ مرکز کے لیے آیا ہوں جو مرکز دنیا میں نہیں مل سکتا تھا. دنیا میں کوشش کی ہے تاکہ آخرت میں وہ مرکز پالوں, اور وہ مرکز ہم فاطمت ہو و ابوہا و بالوہا و بنوہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اچھا اگر یہ چاہتا ہے تو نگاہیں اٹھا کر دیکھ, لکھا ہے ملائکہ کے پروں پر علی علی, لکھا ہے ملائکہ کے پروں پر علی علی, سینے پہ پہلوؤں پہ دروں پر علی علی, فردوس کے تمام دروں پر علی علی, نعرے علی علی کے جب ہوں اہل ہوش میں, نعرے علی علی کے جب ہوں اہل ہوش میں, کوثر چھلکتا ہے جب محبت کے جوش میں. میری عقیدتوں کے لیے آستاں علی, رفت میں ایک تاروں بھرا آسمان علی, تائید حق کا حسی کارواں علی, معراج میں نبی کا ہوا رازداں علی, اس کا کرم ہی چشمہ آب حیات ہے, اس کا کرم ہی چشمہ آب حیات ہے, یہ کائنات اس کے بدن کی زکات ہے. جس کوثر کو تم دنیا میں جو نہیں پہچانتا وہ وہاں نہیں پہچانتا. کہا مالک تیری اس کوثر کو ہمیں پہچاننا ہے, اور کیوں نہ ہو تیری کوثر اس دنیا میں بے مثل, کہ مالک کوثر علی کوثر جناب فاطمہ, فاطمہ ان کا جواب اور یہ جواب فاطمہ. آسیہ ہو یا کہ مریم ایک پیغمبر کی ہے ماں, اور ماں گیارہ اماموں کی جناب فاطمہ. کہا بس اس در تک آؤ, مسل علی محمد, دور کر لیجیے محمد علی محمد تک, مسل علی محمد. عبادت کے راستے ان کو پہچانو, لیکن عبادت کے ساتھ قربانیاں ضرور دینا, اس لیے کیونکہ جب تمہیں اللہ کی جانب سے کچھ نعمتیں ملتی ہیں بغیر کچھ تمہارے ایفرٹ کے, بغیر تم کچھ اللہ کو دیے ہوئے, اگر تمہیں اللہ کی جانب سے مل رہا ہے تو ذرا ڈرنے کا مقام ہو جاتا ہے. اگر ہم نے کچھ نہیں دیا ہے اللہ کو, اور اگر اللہ ہمیں دیا جا رہا ہے تو تھوڑا سا انسان سہم جاتا ہے کہ مالک کہیں یہ ڈھیلی ڈوری تو نہیں ہے, مالک کہیں یہ چھوٹ تو نہیں ہے مجھے, کہیں یہ مجھے آزمایا تو نہیں جا رہا ہے کہ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے, مالک کہیں یہ مجھ پر عذاب تو نہیں ہے, کہیں یہ مجھ پر امتحان تو نہیں ہے. لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ کی جانب قربانیاں اور اشار دیتا ہے تو, اور جب اللہ عطا کرے اسے اپنی اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف سے میرے اعمال کی قبولیت کا کچھ کچھ یقین ہونے لگتا ہے کہ ہاں مالک میں تیری جانب صبر سے آ رہا ہوں, قربانی سے آ رہا ہوں, تم اپنی جانب سے اپنی جانب سے عطا کر رہا ہے, میں اپنی جانب سے اشار کر رہا ہوں تو اپنی جانب سے عطا کر رہا ہے. کا یہ سب سے زندگی کا بہترین کوثر رسول کے لیے اولاد رسول, گیارہ الفاظ کی صورت اور گیارہ رتن رسول کے, گیارہ رتن رسول کے, فاطمہ کی آغوش کے پالے. کا اس کائنات میں اگر کسی کے لیے کوئی بہترین ثمر ہے تو اس کی اولاد ہے, اور اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اے محمد جب تم عبادت اور قربانیاں کرو گی تو دیکھنا جو تمہارے دشمن ہیں وہ مقتوع نسل ہو جائیں گے, ان کی کوئی ان کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا, اور تیری وہ کثرت اولاد رہے گی کہ ہر زمانے میں تیرا ایک بیٹا امام رہے گا, ہر زمانے میں وہ لوگوں کا حاجی اور رہبر رہے گا. تو غرض کے اب بتلا دیا, یہاں سے مطلب یہی نکلتا ہے کہ جو دشمن اللہ رسول ہے وہ ابتر ہے, صحیح, جو دشمن اللہ اور رسول ہے وہ ابتر ہے,
اور جو اطاعت گزار ہے اللہ اور رسول کے وہ کوثر ہیں, جو اطاعت گزار ہے اللہ اور رسول کے وہ کوثر ہیں, اور جو دشمن اللہ اور رسول ہے وہ ابتر ہیں. اے انسانوں, اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہاری جو آغوش کے پالے ہیں انہیں تم ابتری کی طرف لے جاؤ گے یا کوثر کی طرف. یقیناً جب انہیں تمہیں کوثر کی طرف لے جانا ہے تو آؤ ان کی ابتدا کرو ان کی ہی ابتدا سے. اللہ نے عطا کیا ہے تمہیں اولاد, یخرج من بین الصلب والترائب. ہم نے بچے کو پیدا کیا, اولاد انسان کو پیدا کیا ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے پانی سے. ٹھیک ہے, جانتے ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیاں انسان کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ جس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی نا وہ کھڑے نہیں رہ سکتے, وہ جھک جاتے ہیں, اور جو جھک جاتے ہیں وہ کبھی بھی چل نہیں سکتے بلکہ رینگتے رہتے ہیں. اگر تمہیں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا ہے اپنے اللہ کی بارگاہ میں تو انہیں کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنا ہے. اور جو انسان کھڑا ہو جاتا ہے اس کھڑے رہنے کو قم کہتے ہیں, کھڑے رہنے کو قم کہتے ہیں, قاف میم قم, کھڑا ہو جا قم. اور قم کرنا ہی پرورش ہے, نہیں تو جب بچہ آغوش مادر میں آتا ہے تو وہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہتا. اسے ماں پروان چڑھاتی ہے اور کھڑے ہونے کے لائق بناتی ہے. اس پروسیس کو ہی تو پرورش کہتے ہیں نا, پال پوس کر بڑا کرنا اور لائق بنا دینا, اسی کو پرورش کہتے ہیں. تو کہا یہ قوم کہاں سے آتا ہے اور قوم کیسے زندگیوں میں اپنا ہے. قوم ایک ایسا روٹ ورڈ ہے جسے قرآن میں کئی انداز سے استعمال کیا گیا, کئی انداز سے قوم کو استعمال کیا گیا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ, میں نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر خلق کیا. تقویم نکلا ہے لفظ قم سے, بہترین شکل و صورت پر خلق کیا, اس لیے کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پروان چڑھنے کے ذرائع موجود تھے. رزق پیٹ کا موجود تھا, رزق روح کا موجود تھا, رزق ہدایت دماغ کے لیے موجود تھا, رزق احساس اس کے خلق کے لیے موجود تھا. ہر چیز تو تھی اس کے لیے, بس اس کا استعمال کی دیر تھی. میں نے تو بہترین مقام پر پیدا کیا اسے اور کر کے استعمال کا راستہ بتا دیا. وانی بدونی حاضر صراط المستقیم, میری طرف آؤ کہ یہ سیدھا راستہ ہے. مستقیم نکلا لفظ خم سے, مستقیم سیدھا راستہ ہے. یہ سیدھا راستہ کیا ہے یہ تو ہم گفتگو کر چکے, مگر سیدھے راستے پر باقی رہنا اصل کمال ہے. اسی لیے جب ہم الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں تو اس کی جو ترجمہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں, مالک سیدھے راستے پر باقی رکھ. چل تو رہے ہیں سیدھے راستے پر, لیکن چلتے چلتے ٹریک چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, رخ بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے. کہا نہیں, اس رخ کو بدلنا نہیں ہے, اس رخ کو جہاں ہو وہیں رہنا ہے. اس لیے کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جس راستے سے یہ آیا ہے اسی راستے سے اس کو جانا ہے, جس راستے سے آیا ہے نا اسی راستے سے پلٹ کے اس کو جانا ہے. اگر یہاں پلٹنے میں وہ ٹریک چینج کر گیا تو پھر کہیں اور سے جائے گا, کہیں اور سے جائے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی اس کے راستے. لہذا پلٹ کر اسے استقامت کے ساتھ آنا ہے. اور استقامت کہتے ہیں ایک ایسی کنسسٹنسی کو, ایک ایسی مسلسل کوشش کو کہ جو ٹوٹتی نہیں ہے, جو ٹوٹتی نہیں ہے. دیکھیے اگر انسان کوئی کوشش کرتے 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 اسے بیچ راستے میں چھوڑ دے, کوئی کام کرتے کرتے بیچ راستے میں چھوڑ دے, تو اس کا کبھی اجر پائیں گے؟ نہیں پا سکیں گے. اس لیے تو اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہے کہ مجھے کثیر عمل سے زیادہ احسن عمل چاہیے. احسن عمل اس لیے چاہیے کہ بے شک کم ہو مگر پورا ہو, کم ہو پورا ہو, اس زیادہ سے بہتر ہے کہ جو گمراہ کر دے, اس زیادہ سے بہتر ہے کہ جو ادھورا ہو. کم ہو پورا ہو, اس زیادہ سے بہتر ہے کہ جو ادھورا ہو. لیکن اس پر اتنی خوبصورت بات مولا کہہ گئے کہ اگر تھوڑا سا بھی عمل بہت سارے تقوے کے ساتھ کیا جائے, تھوڑا سا بھی قلیل عمل بھی اگر بڑے تقوے کے ساتھ کیا جائے تو وہ قلیل عمل کو تقوے کا نور کثیر بنا دیتا ہے. تو غرض کے یہ جو قلیل عمل ہے اسے مقدار میں مت لیجئے, اسے معیار میں لیجئے. معیاری کم معیاری عمل نہیں چاہیے اللہ کو, زیادہ معیاری بہترین عمل چاہیے. جب یہ صراط مستقیم پر چلنا سکھا دیا تو کہا اب جب صراط مستقیم پر چلنے لگا یہ بچہ تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا قام عبداللہ, کھڑا ہو گیا ہے مالک تیرا اب تیرے آگے. تیرا غلام تیرے آگے آیا ہے. کیسے آیا ہے؟ ذمہ داریوں کے بوجھ کو اٹھا کر آیا ہے. جو عالم زر میں اس بچے نے وعدے کیے تھے اپنے اللہ سے کہ جو نصیحتیں سن کر جا رہا ہوں, جو وعدے کر کے جا رہا ہوں, انہیں لوٹاؤں گا تیری جانب, پلٹ کر آؤں گا تیری جانب, تو یہ قامہ عبداللہ کھڑا ہو کر اللہ کی طرف جا رہا ہے. جب جا رہا ہے تو جاتے جاتے کیا کرنا ہے اسے؟ وہ اقیم الصلاۃ, صلات کو قائم کرتا جا, اسٹیبلش کر کے جا نماز کو, ایک ماحول ایسا بنا دے کہ جہاں پر پورا کلچر تیرے اطراف جو ہو وہ سدھرا ہوا اللہ کی راہ پر چلنے والا نمازیوں اور مسلمین کا کلچر ہو. لیکن دیکھنا, یہ نماز بغیر عدالت کے نہیں ممکن ہے, لہذا اس کے ساتھ ہی کہہ دیا وہ قائمینہ بالقسط, یہ عدل کو بھی قائم کرتے ہیں, یہ عدل کو بھی قائم کرتے ہیں. عدالت اپنے بھائیوں میں اتنی بانٹ دیتے ہیں کہ انہیں مضبوط بنا کر ان کے بازوؤں کو پکڑ کر اپنے ساتھ صف میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. نمازیں اسی وقت قائم ہو سکتی ہیں کہ جب عدالت بھی عام ہو, جب سارے حقوق برابر سے تقسیم ہو, تو پھر نمازیوں کو بھی صف میں کھڑے رہنے کی طاقت آتی ہے. صف میں کھڑا رکھنا یہ بھی بڑا کمال ہوتا ہے. اسی وقت یہ ہو سکتا ہے جب ہر ایک چیز کا ڈسٹریبیوشن عدالت کے ساتھ ہو. جب ایسا انسان بنتا ہے تو پھر اسے اللہ اپنی جانب سے مقام محمود دیتا ہے, ایک ایسا مقام, ایک ایسا سٹیشن جو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت ہو, ایک ایسا مقام جو اس کے لیے اجر رکھتا ہو. یہ مقام بھی لفظ خم سے نکلا ہے, غرض کہ یہ سارا خم جو ہے یہ ایک ماں کی آغوش میں اپنے بچے کی تربیت کی صورت میں آتا ہے. کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے صلبی و ترائب. سل بھی کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو, ترائب کہتے ہیں پسلیوں کو. پسلیاں کیا ہیں؟ ریبز. اور اس ریب کیج کے اندر کیا ہے؟ قلب. یہی تو دو سینٹرز ہیں سدھارنے کے. ایک انسان کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جائے تو اس کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں, پھر وہ کمر کس کے کھڑا ہو جاتا ہے اس رسول کی طرح کہ جس کے لیے ساری دنیا خلاف ہو گئی تھی مگر کوئی رسول کو صراط مستقیم سے ہٹا نہ سکا. اس علی کی طرح کہ ساری تلواریں بے نیام ہو گئی تھی لیکن جب ذوالفقار چلتی تھی تو غلتھا علی کی تیغ کا سب رنگ ڈھنگ ہے. جبریل کانپتے تھے کہ خیبر کی جنگ ہے, کہا انہیں کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکا. اس حسین کی طرح کہ جب مقصد کے لیے نکل پڑے تو وہ جو پیر, جو قدم راہ مستقیم پر جاتے ہیں, اب وہ مزید پیچھے نہیں بلکہ اپنے اللہ کی طرف پرواز ہی پرواز کرتے ہیں. تو جس میں یہ طاقت آ جائے غم کی, اب وہ اپنے قلب کی طرف آتا ہے, قلب کی طرف آتا ہے. قلب کی جو گفتگو ہم نے کل ابتدا میں کی تھی وہاں ایک نقطہ ہے. رسول نے, علی نے 360 بت توڑے, اور یہ گفتگو ہم نے پہلی محرم کو کی تھی. کسی شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا تھا ایک بت بھی اور توڑ دیتے تو کیا جاتا ان کا؟ کون سا بت ہے؟ یہ کہا یہ جو بت میرے قلب میں رہتا ہے, یہ جو باطل خداؤں کا جو شک ہے نا مجھ میں, اور یہ جو باطل پرستی ہے میرے اندر, جو خواہشات کا بت ہے, یہ بھی توڑ دیتے علی؟ کہا وہ بت اس لیے نہیں توڑا کیونکہ اس کو توڑنا تمہارا کام ہے, وہ ایک بت تم کو توڑنا ہے. اس ایک بت کو توڑنے کے لیے تمہیں بہت ہی زیادہ کوشش کرنا ہے. کہ اس قلب کو جو ماں چمکا دے اپنی اولاد کے, اس قلب کو جو ماں چمکا دے وہ اس قلب سے خود پسندی کو نکال دیتی ہے, اور پھر خدا پسندی اس قلب میں آتی ہے. خود پسندی کہتے ہیں ایسی خوش فہمی کو کہ جو میں کروں وہی صحیح, اس رویے کو کہتے ہیں خود پسندی. اور ہر ماں اپنی اولاد کے عیب پر پردے ڈالتی ہے یہ کہہ کر کہ جو وہ کر رہی ہے وہ صحیح, اور خدا پسندی کہتی ہے کہ نہیں, جو تو کر رہا ہے وہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کو بھی وہی پسند ہے. اسی کو تو مرضات اللہ کہتے ہیں. اگر میری پسند اور اللہ کی پسند ایک ہوتی ہے تو وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, کہ پھر مالک میں نے اپنے آپ کو تیری مرضی میں ڈھال لیا ہے. لیکن اگر میری پسند اور تیری پسند میں فرق ہے تو پھر رسول وہ بتاتے ہیں کہ اس طرف چل کے جو اللہ کی پسند ہے. لہذا یہ جو قلب ہے نا یہ کئی حالتوں سے گزر رہا ہے, قلب کئی حالتوں سے گزر رہا ہے. اور امام کہہ رہے ہیں کہ قلب مومن 70 حالتیں تبدیل کرتا ہے دن میں. ان 70 حالتوں میں کون سی حالت نہیں معلوم علم کی ہے, کون سی حالت نہیں معلوم غفلت کی ہے, کون سی حالت نہیں معلوم تبدیلی کی ہے, کون سی حالت نہیں معلوم محبت کی ہے. یہ ساری حالتیں چل رہی ہیں قلب میں 24 گھنٹوں میں, بس تمہیں ان کو پہچاننا ہے اور اللہ کے پسند کی حالت کو پکڑ کر روک لینا ہے. اللہ کے پسند کی حالت کو تھام کر روکنا ہے. کہا یہ گفتگو صرف فلسفی گفتگو نہیں ہے, اسے بتلا دیا ائمہ علیہ السلام نے مثالوں کے طور پر. کہا دیکھو قلب کے کئی سٹیجز ہوتے ہیں جس طرح نفس کے سٹیجز ہوتے ہیں. کہا یہ قلب بھی قلب امارہ اور لوامہ اور راضیہ اور مرضیہ ہے, یہ قلب کے بھی سٹیجز ہیں. کہا یہ قلب امارہ بھی ہوتا ہے, جب اس قلب میں شیطان کی آواز آ کے بولتی ہے نا کہ جاؤ جا کے شر کرو, جا کے برائیاں کرو, جا کے تباہ کرو لوگوں کو اور اپنے مفاد کرو, کہا یہ شیطان کی آواز ہے, یہ امارہ کی آواز ہے. اور علی کہتے ہیں بڑے موزی کو مارا اگر نفس امارہ کو مارا, بڑے موزی کو مارا ہے, تمہارا سب سے بڑا دشمن یہی نفس ہے, اس کو مارو, اس آواز کو ختم کرو. جب یہ آواز ختم ہوتی ہے تو پھر ایک اور آواز آتی ہے, وہ نفس لوامہ کی آواز ہے. یہ لوامہ جب اس قلب میں آ کر بستا ہے تو یہ لوامہ کی مثال ایسی ہے کہ جس کے لیے مولا نے اسے مثال دے کر کہا کہ جیسے کہ کوئی گھوڑا ہو جو بتک جائے, گھوڑا ہو جو کہ بتک جائے, اسے آپ کیا کرتے ہیں, مار ڈالتے ہیں؟ کہا نہیں, اگر کوئی گھوڑا ہے بگڑا ہوا بے لگام گھوڑا ہے اسے مار نہیں ڈالتے بلکہ اسے چابک مار کے ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہی گھوڑے پر بیٹھ کر آپ سواری کر سکیں. یہ مثال مولا نے دی ہے, اس گھوڑے کو آپ مار نہیں ڈالتے بلکہ اس کو ٹیم کرتے ہیں, چابک سے ٹرین کرتے ہیں تاکہ اس پر بیٹھ کر آپ سواری کر سکیں. کہا یہ تیرا نفس وہی بتکا ہوا گھوڑا ہے, اسے شریعت کے کوڑے مار کر سدھارو. کہا یہ دین اسلام, یہ جو شریعت ہے, جو شریعت کو اپناتا ہے وہ اس قلب کو اللہ کی طرف مائل کرنے لگتا ہے. اس قلب میں اسلام سے پھر وہ ایمان کی طرف آتا ہے, کیونکہ اسلام کا تعلق زبان سے ہے, ایمان کا تعلق قلب سے ہے, ایمان کا تعلق قلب سے ہے. اس قلب میں اگر ایمان نہیں رہے تو پھر اللہ کا وجود آنا مشکل ہو جاتا ہے. جب ایمان آتا ہے تو پھر یہ قلب ملہمہ ہو جاتا ہے. ملہمہ کون سی درجہ ہے, کون سا درجہ ہے ملہمہ کا؟ ملہمہ کہتے ہیں انسپائر ہونے کو, کسی سے بہت زیادہ امپریس ہونے کو, کسی کی اطاعت کرنے کو اس کو دیکھ دیکھ کر. کہ یہ ملہمہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کبھی اس طرف کو جاتی ہے کبھی اس طرف کو جاتی ہے. اور آج کی دنیا میں ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایک آئیڈیل اپنی نگاہوں میں بنا لے اور اس کو فالو کرے. بچہ بڑا دونوں کے لیے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو بغیر لیڈر کے آگے بڑھتی ہے. یہ فطرت انسان ہے جو لیڈرشپ چاہتی ہے. کہا یہ ملہمہ وہ نفس ہے کہ جو اپنے اطراف اتنے زیادہ فضول ہیرو ورشپ کو کھڑا کر چکا ہے کہ اب علی اکبر اور علی اصغر اور آنو محمد اور قاسم اور حسن کا کردار کسی کو یاد نہیں رہتا. اتنے زیادہ فضول کردار اس انسان کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ان کی پیروی کرنے کو آگے جا رہا ہے کہ جو ان کے اصل ہیروز ہیں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے. جب وہ اپنے اصل لیڈرز کو فالو کرتا ہے آہستہ آہستہ پھر یہ قلب راضیہ ہو جاتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے. اللہ کو راضی کرتے کرتے جب یہ اللہ کی رضا پا لیتا ہے تو پھر یہ اللہ کی ہر صبر, ہر شکر, ہر کیفیت پر خود راضی ہو جاتا ہے. یہ مرضیہ کی کیفیت ہے. جب یہ کیفیت اسے نصیب ہوتی ہے اب آئیے یہ قلب قلب مطمئن ہو جاتا ہے. جب قلب مطمئن ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس کے مطمئن کرنے کا راستہ, اس کو سکون دینے کا راستہ یہ میرا ذکر ہے, اس ذکر کی تلاوت کر تاکہ یہ تیرے قلب کے جتنے گناہ ہیں وہ دھلتے چلے جائے اور تو پاک صاف قلب سلیم ہو جا. کہ یہ ساری کوششیں ایک اس ماں کی ہے جو اس قلب کو اس بچپن سے ہی بناتی ہے, لیکن اس بناوٹ کے لیے, اس بنوٹ کے لیے, اس تخلیق کے لیے اس ماں کو خود کیا کرنا ہے؟ کافر اس ماں کے لیے بھی اللہ نے دو خم چھوڑ رکھے ہیں. اس ماں کو بھی اللہ نے دو خم کی طرف دعوت دی ہے. ماں کو پکار کر کہا خم اللیلہ الا خلیلہ خم فانذر, دو خم کہہ دیے ماں کے لیے. کہا اٹھو راتوں کو اٹھ کر جاگو اور اٹھو اور انہیں ڈراؤ. یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں. یا ایھا المزمل قم فانذر, یا ایھا المدثر قم فانذر, یا ایھا المزمل قم اللیل الا خلیلا. کہا یہ دو خم کے احکام ماں کو دیے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو ماں اپنی اولاد کو خوف خدا نہ دلا سکے اسے دنیا میں پھر کوئی خوف نہیں آ سکتا.
اور جس انسان کے پاس خوف خدا نہیں رہتا اس انسان کو پھر مال کے کھو جانے کا خوف رہتا ہے، اپنی عزت کے کھو جانے کا خوف رہتا ہے، اپنے رتبے کے کھو جانے کا خوف رہتا ہے، لوگوں کے آگے وسوسوں کا خوف رہتا ہے. یہ سارے خوف اس وجہ سے ہیں کیونکہ جو خوف خدا ہے وہ ان کے دماغوں میں نہیں ہے. اور خوف خدا کیا ہے؟ کا رسول کے لیے کہا گیا اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. تو تاریخ میں آپ نے کبھی یہ جملہ سنا کہ لوگ رسول کے ڈر سے اسلام لائے؟ کہا نہیں، کبھی یہ ہوا ہی نہیں ہے. ہمیشہ تاریخ میں یہ لکھا کہ لوگ رسول کے اخلاق سے قائل ہو کر اسلام لے کر آئے ہیں اور اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اٹھیے اور ڈرائیے. تو یہ ڈرانا اخلاق کے ساتھ کیسا ڈرانا ہے؟ یہ اخلاق کے ساتھ ڈرانا کیسا ڈرانا ہے؟ کہا یہ وہ ڈرانا ہے کہ جیسا کسی بچے کو مثال دے دی جائے کہ ایک بچہ ہے جو اپنے پرنسپل سے بھی ڈرتا ہے، لیکن ایک بچہ ہے جو اپنے باپ سے بھی ڈرتا ہے. جو بچہ اپنے ٹیچر سے ڈرتا ہے وہ ڈر صرف عزت کے ساتھ ہے اور حکم کے ساتھ ہے، لیکن جو بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے وہ عزت کے ساتھ ساتھ محبت کا بھی ڈر ہے کہ میرا باپ میرے لیے کیا کچھ امیدیں باندھ کر بیٹھا ہے، کیا کچھ ایثار اور قربانیاں کر رہا ہے. میں کوئی ایسا نا عمل کر جاؤں جو اس کے دل کو دکھا دے اور میں اس کی نگاہوں سے گر جاؤں. تو آپ نے دیکھا یہ خوف کون سا ہے؟ اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ اس کی محبت میں، اس کی خشیت میں اللہ سے ڈرنا اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر کے میں میرے مالک کی طرف نہ جاؤں کہ اس کی نگاہوں سے گر جاؤں. کہا جب اللہ کی نگاہوں سے گر جانے کا خوف بندے کو ستاتا ہے تو پھر دنیا میں وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس کے آگے وہ اپنے مالک سے شرمندہ ہو سکے. کہا یہ ایک خوف ہے جو ماں کو کہا گیا کہ ایسے اعمال کی تربیت دو کہ اللہ کی نگاہوں میں اسے گرنے نہ دو. اور ایسی تربیت تم اسی وقت کر سکتی ہو اگر تم جاگ رہی ہو. اگر تم سوئی ہوئی ہو تو جو مائیں سوئی ہیں ان کے بچے کیسے جاگ سکتے ہیں؟ اور یہ تربیت کس نے سکھائی ہے؟ شب جمعہ فاطمہ اپنے بچوں کو آغوش میں لے کر کہتی ہے اے میرے دلاروں حسنین، آج مدینے کے سب بچے سو رہے ہیں کیونکہ ان کی مائیں سو رہی ہیں، اور تم جاگ رہے ہو کیونکہ تمہاری مائیں جاگ رہی ہیں، کیونکہ تمہاری ماں جاگ رہی ہے. اس لیے تو کہا 11 الفاظ کی صورت ہے، ذرا مثل لے کر آؤ. 11 الفاظ کی صورت ہے، مثل لے کر آؤ. کوئی نہ کوثر کے الفاظ کی مثل لا سکتا ہے، نہ کوثر کی تفسیر کی مثل لا سکتا ہے، نہ کوئی بچہ حسین جیسا پیدا ہوا کیونکہ حسین جیسی ماں کسی کی نہیں ہے. حسین جیسی ماں کسی کی نہیں ہے. اس ماں کو جاگنا ہے، اس ماں کو بیدار رہنا ہے. رات کو کیوں جاگنا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ خدا آگے کہہ رہا ہے اے حبیب راتوں کو اٹھ کر کھڑا ہو اس لیے کیونکہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم تم پر قولن ثقیلا، ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں ذمہ داریوں کا جو تمہیں دن میں نبھانا ہے. یہ بھاری ذمہ داریوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے جو طاقت ہے وہ اللہ اس رات کی عبادت میں دیتا ہے. جو بچے اور ان کی مائیں صبح فجر کی نماز پر غفلت کے ساتھ سوتی ہیں وہ دن میں ساری مصیبتوں کا سامنا پھر روتے ہوئے کرتی ہیں، اور جب آہستہ آہستہ ان کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ان مصیبتوں کے آگے سرینڈر کر دیتی ہے اور مجبور ہو جاتی ہے، اور وہ ساری مصیبتیں ان پر سوار ہو جاتی ہیں. ساری مصیبتیں ان پر سوار ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ طاقت جو اللہ انہیں دینا چاہ رہا ہے، بیداری کی طاقت، وہ عبادت کی طاقت، وہ قربانی کی طاقت، یہ تو وہ حاصل نہیں کرتے. تو پھر یہی تو وہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اسلام برا لگتا ہے، ان لوگوں کو اسلام مشکل لگتا ہے. کیوں مشکل لگتا ہے؟ رومی ایک مثال پیش کرتا ہے کہ اے انسان، اگر تجھے بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے تیرے جسم کے ساتھ؟ تیرا پارا آسمان کو چڑھ جاتا ہے. تھرمامیٹر لگانے سے جو پارا ہوتا ہے مرکیوری، بخار میں رومی کہتا ہے تیرا پارا چڑھ جاتا ہے. اچھی چیزیں تجھے بری لگنے لگتی ہیں، زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا اچھا کھانا بھی تجھے بدمزہ لگتا ہے، اور طبیعت میں اتنی تنک مزاجی آ جاتی ہے کہ جو اچھے مناظر ہیں وہ بھی تجھے برے لگتے ہیں، کوئی بات کر لو بری لگتی ہے. کہ تیرا جسم اس لیے خراب ہے، جسم خراب ہے اس لیے تجھے اچھی چیزیں بھی بری لگ رہی ہیں. اگر تمہیں یہاں سے اب آئی مقصد کی بات،
اے انسان اگر تجھے اللہ کا دین اور اللہ کا مذہب اور اس کی شریعت بری لگ رہی ہے تو شریعت میں کوئی نقص نہیں ہے، دین تو مکمل ہے، ہر طرح من خطور، کیا تم کوئی عیب نکال سکتے ہو اس قدرت کے شاہکار میں، اس اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز میں تم عیب نکال سکتے ہو؟ سوال ہی نہیں ہوتا۔ کہا اے انسان اگر تمہیں یہ سب برا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیری روح بیمار ہے، تیری روح بیمار ہے، اس لیے کیونکہ تمہیں بخار ہے تو تمہیں کھانا کڑوا لگتا ہے، دوسرا تو کھا رہا ہے اسے تو صحیح لگ رہا ہے، تو دوسروں کو کیسے نماز میں لذت آ رہی ہے، دوسروں کو کیسے مصیبتوں کے مقابلے کرنے میں طاقت آ رہی ہے، تمہیں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری روح بیمار ہے، تمہاری روح بیمار ہے، اس بیمار روح کو صحیح کرنا ہے، اس بیمار روح کو ایک ہی فیصلے سے صحیح کرنا ہے کہ بس اب اللہ کی عبادت کے راستے اور قربانیوں کے راستے ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ ایک خم کہتے ہیں کھڑے رہنے کو، ایک خم کہتے ہیں بلند ہونے کو۔ کھڑا کوئی بھی ہو جاتا ہے، کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن بلند ہونے کا تعلق اب دماغ سے ہے۔ اب تک تو ہم نے وہ ظاہری باتوں کی بات کی کہ جو انسان اپنے جسم سے کوشش کر کے اللہ کی طرف آ رہا ہے، اپنی عبادتوں کو اپنے جسم سے اپنا رہا ہے، جسم کے ذریعے سے اللہ کی سروس کر رہا ہے، لیکن یہ صرف کھڑا ہونا ہے، بلند وہی ہو سکتا ہے۔ بلند ہونے کے لیے تمہیں سیڑھیوں پر چڑھنا ہوگا، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں انہیں اپنے پیروں تلے روندو مت، بلکہ انہیں وہ سیڑھی بناؤ جن پر چڑھ کے تم اللہ کی جانب بڑھ سکو، کیونکہ نعمت وہی ہوتی ہے جو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، نعمتیں وہی ہوتی ہیں جو اللہ کے قریب کر جائے۔ تو اگر تمہیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو نعمتوں کا سہارا لے کر آگے بڑھو، نعمتوں کا سہارا لے کر آگے بڑھو، تبھی کو انسان کا خط بلند ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ ہم لوگوں کے جسموں کو رکھ کر ان کی سیڑھی بنا کر چڑھتے ہیں۔ فرق دیکھا اپنے دونوں سیڑھیوں میں، لوگوں کے لاشیں بچھا کر انہیں سیڑھی بنا کر چڑھتے ہیں، ایسے چڑھنے سے خط نہیں بڑھا کرتے بلکہ نعمتوں کی سیڑھیوں پر چڑھنے سے خط بڑھا کرتے ہیں۔ اے انسان اگر تجھے آگے بڑھنا ہے نا تو دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چڑھ، دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چل، کسی کو خراب کر کے، کسی کی زندگی میں پھوٹ ڈال کر، کسی کی زندگی کو ناممکن اور خراب بنا کر، تکلیف دہ بنا کر تو اپنی زندگی میں کبھی بھی خوشیاں نہیں لا سکتا، تو اپنی زندگی میں کبھی بھی خوشیاں نہیں لا سکتا۔ یہ کوثر اور کثرت کا فرق ہے۔ کوثر نکلا ہے لفظ کثرہ سے، کثرہ، اسی لفظ سے ایک اور لفظ نکلتا ہے اور وہ ہے تکاثر۔ کوثر اور تکاثر میں بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ تکاثر کیا کہتی ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اور اولاد کی کثرت نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا کہ تمہیں روش کا اپنی احساس ہی نہیں رہا، تم بہاؤ میں بہتے چلے گئے، بہتے چلے گئے، اور اس وقت تمہیں احساس ہوا جب تم نے خبریں جا دیکھی۔ فرق دیکھا آپ نے، تکاثر اور کوثر میں فرق، دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے کثرہ۔ یہ کثرت جو ہے وہ نیکیوں کی کثرت ہونا چاہیے تھی، نہ کہ تم اپنے واسطے، اپنی اولاد کی خاطر ہر چیز جمع کرتے رہتے اور دوسروں کی لاشوں پر پیر رکھ کر آگے بڑھتے۔ اگر تمہیں اپنی ہی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے تو دیکھو اللہ تمہیں عبادت اور قربانی کی ایک فہرست بتاتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے امام ہمیں سکھاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو علماء کرام ہمیں سکھاتے ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے بھی تو ایک راستہ چاہیے نا۔ ایک بچہ، ایک شاگرد چوتھے امام، امام زین العابدین کی خدمت میں آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے امام کی خدمت میں آیا اور کہا مولا میں نے سنا ہے آپ استاد کامل ہیں، آپ بہترین استاد ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں، میں آپ کو اپنا استاد ماننا چاہتا ہوں، آپ مجھے شاگردی میں لے لیں۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ ہی تو استاد کامل ہیں۔ مولا نے پلٹ کر کہا اگر میں استاد کامل ہوں مجھے شاگرد کامل چاہیے، اگر میں استاد کامل ہوں مجھے شاگرد کامل چاہیے۔ تو پلٹ کر اسے سوال کیا، کہا پھر مولا میں کہاں جاؤں؟ تو کہا جو تجھ سے ایک درجہ آگے ہے جا پہلے اس سے علم سیکھ۔ مولا نے اس کو راستہ بتایا، جو تجھ سے ایک درجہ آگے جا اس سے پہلے سیکھ۔ تو غرض کے ابتدا سے لے کے اب تلک ہمارا موضوع یہی رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے خاتمہ بالخیر کے ساتھ، ایسی خیریت ہونا چاہیے ہماری آخرت میں کہ وہاں کوئی پچھتاوے نہ ہو، ہم سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے انعام اور اکرام اور اس کی رضا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اللہ تک جانے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ ہے رسول، رسول تک جانے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ ہے علی، علی تک جانے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ ہے ائمہ علیہ السلام، اور زمانے حاضر کا ایمان تیرا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ اور سہارا ہے، لیکن اس امام تک بھی جانے کے لیے تو کوئی سہارے چاہیے نا۔ یہ وہی مثال ہو گئی اگر ہم امام کو کہیں مولا آئیے ہم کو تربیت دیجئے کیونکہ آپ استاد کامل ہیں، امام پلٹ کر کہیں گے تو مجھے شاگرد کامل چاہیے، جب ہم کامل نہیں ہیں ہم ادھورے ہیں تو ہمیں مکمل بنانے کے لیے ہمیں استاد کا سہارا لینا ہے، ہمیں ایک ایسے عالم کا سہارا لینا ہے جس کو آج کے زمانے میں مجتہد کہتے ہیں، وہ تمہارا مرجع ہے، تمہیں صحیح راہ کی ہدایت کرنے والا ہے، لیکن اس مجتہد اس عالم تک بھی پہنچنے کے لیے تھوڑی تو ضرب ہم میں چاہیے، تھوڑی تو صلاحیت ہو ہمیں، اس لیے کیونکہ کے جی کے بچے کو اے بی سی ڈی پڑھانے کے لیے کوئی میٹرک یا کوئی گریجویٹ کافی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ بات، اے بی سی ڈی پڑھانے کے لیے کسی کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے پڑھانے کے لیے اس سے ایک اگلا درجہ کافی ہے، کہا اس عالم تک بھی پہنچنے کے لیے تمہیں جو بیسک علم چاہیے وہ تمہارے والدین دیتے ہیں، تمہیں جو والدین کی آغوش ہے جو تمہیں بیسکس کو کھڑا کرتی ہے، تمہاری بنیادوں کو ٹھوس بناتی ہے تاکہ تمہاری وہ اچھی بنیادوں سے تم علماء تک پہنچ سکو، علماء کے سہارے سے تم امام تک پہنچ سکو، امام کے سہارے سے تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، تو غیث کے وہ سہارے جو ہیں ہمیں امام بتاتے ہیں، ہمیں علماء بتاتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ اس نے کتاب سیر و سلوک میں سیر و سلوک کے واقعات لکھے گئے، اور کیا سیر و سلوک وہ راستہ ہے کہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کو راستے میں جانے کے لیے توشہ چاہیے، ہر ایک کو جانے کے لیے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، سامان سفر چاہیے، کہا اس کا سامان سفر جہاد اور کوشش ہے، ریاضت اور کوشش ہے، جہاد اور کوشش، کہا یہ جہاد اور کوشش زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، انسان اگر روزانہ تھوڑا 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 مٹی زمین سے اٹھائے ایک نہ ایک دن تو وہ کنویں تک پہنچ جائے گا نا، کنویں کھودنے کے لیے روزانہ تھوڑی 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 مٹی اٹھائے ایک نہ ایک دن وہ پانی تک ضرور پہنچے گا، تو کہا اے انسان تھوڑا تھوڑے قدم اٹھا کر ان کوشش کے راستوں پر آؤ، جس میں پہلی چیز جو ہے وہ رسم و رواج ہے، رسم و رواج۔ آج مذہب پر اتنے زیادہ اطاعت گزار کیوں نہیں ہے اولاد؟ کیونکہ والدین نے اس مذہب کو ایک رسم رواج بنا کر ان کے آگے پیش کر دیا اور زبردستی کر کے کہا کہ اس پر چلو، زبردستی ان سے کہا کہ اس پر عمل کرو، لیکن اے انسان اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی پر زبردستی نہیں کی ہے، رسول ہمیشہ یہ کہتے رہے لا اکراہ فی الدین، دین پر زبردستی نہیں ہے، لیکن ہاں دین میں ایسی دلائل ہیں، عقائد میں اتنی سچائی ہے کہ وہ تمہارے فاسد قلب کو قائل کرنے کے لیے کافی ہیں، تمہارے انکاری وجود کو اقراری بنانے کے لیے کافی ہے، کہا ان کو قائل کر دو، انہیں اللہ کی محبت دکھا دو، خود بخود وہ عمل کی طرف آ جائیں گے، جب آپ کے سامنے کھانا آتا ہے تو آپ اپنے دماغ کو کیا کہتے ہیں کہ اے میرے ہاتھ اٹھ اور نوالا بنا، اے میرے منہ کھل اور چبا، اسے بیوقوف کہے گا کوئی ایسی باتیں کرنے والے کو؟ کوئی نہیں کرتا ایسی باتیں، بلکہ جب کھانا آتا ہے سامنے تو خود بخود ہاتھ نوالا بناتا ہے اور منہ خود بخود کھاتا ہے اور خود بخود ہضم کر لیتا ہے، کہ جس انسان کو اللہ کی محبت ایک مرتبہ آ جائے، اپنے امام کی معرفت اور ان کی قربانیوں کا احساس ہو جائے کہ امام نے کتنی کتنی قربانیاں نہ دی ہیں اس دین اسلام کو ہماری خاطر محفوظ کرنے کے واسطے، جسے یہ محبت اس کے ایمان میں آ جائے وہ خود بخود حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے راستے پر چلے گا، خود بخود نماز کی جانب اس کے قدم جائیں گے، خود بخود چادر تطہیر کو اپنے سروں پر ڈالے گا، خود بخود صوم و صلات کا پابند اور اطاعت گزار ہوگا، کا اس کا تعلق تو جبر سے نہیں بلکہ محبت سے ہے، محبت ڈالو دلوں میں اور اس رسم و رواج کی روایت کو ختم کرتے ہوئے یہ رسم و رواج کو سنت بنا دو، یہ عزاداری کوئی ہمارے لیے اٹینڈنس کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہمیں آنا ضروری ہے، یہ رسم و رواج ہے جہاں ہمیں آنے کا نہیں، یہ تو سنت ہے، یہ ائمہ کی سنت ہے، یہاں آنے سے مقاصد ملا کرتے ہیں، زندگی کے راستے ملا کرتے ہیں، یہ رسم و رواج نہیں ہے، کا جب رسم و رواج بن جاتا ہے اسلام تو تو پھر اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب محبت آتی ہے اس اسلام پر تو خود بخود قدم سر پر چادر ڈالے اور قدم گھر سے روانہ ہوئے کسی پرپس کی خاطر, کسی مقصد کی خاطر. جب مقصد کی خاطر انسان چلتا ہے تو سفر کی تھکان بھی اسے محسوس نہیں ہوتی ہے. جب مقصد کی خاطر انسان چلتا ہے تو تیز تیز چلنے کے وہ عادی ہو جاتا ہے. اگر تم اللہ کی محبت میں اگر زندگی میں عمل کرو تو اگر اعمال کی تکلیف تیرے جسم کو ہو اس تکلیف کا تجھے احساس نہیں ہوگا. پہلی منزل اس رسم و رواج کو کریکٹ کرنا ہے. پھر دوسری منزل کہا وفاداری سے کرنا سب کچھ. وفاداری سے کرنا سب کچھ اس لیے کیونکہ اللہ چاہتا ہے ہر چیز میں خلوص ہو, ہر چیز میں ایک ایسی ثابت قدمی ہو کہ کوئی تمہیں تمہارے ارادوں سے ہٹا نہ سکے. وفاداری اسی کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے جو ارادے ہیں نا وہ بالکل درخت پر لگے ہوئے پتے کی طرح ہیں. درخت پر لگے ہوئے پتے کی طرح جو ذرا سی ہوا سے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. اس کا وفاداری جس میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہتے ہیں, خم کہتے ہوئے ڈٹے رہتے ہیں, اور چاہے لاکھ دنیا انہیں ہٹانا چاہے وہ صراط مستقیم سے نہیں ہٹتے. کا وفاداری جب تمہارے اندر آ گئی ہے تب اپنے محاسبہ نفس کرتے ہوئے آگے بڑھنا, محاسبہ نفس آگے کرتے ہوئے آگے بڑھنا. اس لیے آگے بڑھنا کیونکہ جو مائیں اپنے بچوں کی اصلاح کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو ابھارتی ہیں. جو مائیں اپنے بچوں کی اصلاح کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کی صلاحیتوں اور ان کی لیاقتوں کو مزید ابھارتی ہیں, اور جو مائیں اپنے بچوں کو نااہلی کے تانے دیتی ہیں وہ مزید انہیں ضدی بنا دیتی ہیں. کوئی بھی بچہ برا ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے, وہ تو معصوم پیدا ہوا ہے. یہ زمانے کا گرد و غبار اسے بے شک کھا گیا ہے لیکن اسے اصلاح سے سدھارو. جب اصلاح سے سدھارتے ہیں تو صلاحیتیں آگے بڑھتی ہیں, احساس جنم لیتا ہے, اور جو تانوں سے سدھارتا ہے تانے صرف اور صرف ضد کو جنم دیتے ہیں. جس ماں اپنے بچے کو جو تلقین کرتی ہے دنیا اس بچے کی تعریف کرتی ہے. جس بچے کی ماں اسے تربیت دیتی ہے, تلقین کرتی ہے, ڈانٹتی ہے, سدھارتی ہے, دنیا اس کے بچے کی تعریف کرتی ہے. اور جب مائیں خود اپنے بچوں کی تعریفیں کرنے لگ جائیں تو دنیا ان کے بچوں پر انگلیاں اٹھاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عیب جو آپ کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ دوسروں کو نظر آ رہے ہیں. آپ کی آنکھوں میں اتنی محبت بھر گئی کہ آپ کو اب کوئی برا لگنے ہی نہیں لگا. تو محبت میں بھی اگر زیادتی ہو جائے تو وہ محبت تربیت نہیں بلکہ بگاڑ دیتی ہے, اوور کل کر دیتی ہے. محبت میں بھی اگر اعتدال نہ ہو تو وہ محبت بھی مصیبت بن جاتی ہے. کہا تو جب محاسبہ نفس ہو گیا تو آپ فوری عمل کی طرف آؤ. انہیں دنیا کے بہکاووں میں زیادہ چھوڑو مت, انہیں اپنا ماحول دو. جب اپنا ماحول اچھا ملتا ہے, جب اپنے ہی سے انسان کو سیری ملتی ہے, جب ہر ماں کے پاس اس بچے کے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے تو بچہ ادھر ادھر جا کے پھر نہیں اپنے سوالوں کے حل تلاش کرتا. مگر وہ ماں کتنی مجبور ہو جاتی ہے جب بچے کے اٹھتے ہوئے سوالوں کا وہ خود جواب نہیں دے سکتی کیونکہ اس کو خود علم نہیں ہے, وہ خود علم سے دور ہے, وہ خود اخلاق سے دور ہے, اس کے پاس کسی بھی اٹھتے ہوئے سوال کا جواب نہیں ہے. ایسے میں مجبور ہو کر وہ ماں کے کان یہ سنتے ہیں کہ آپ پہلے خود کیجئے پھر ہمیں تلقین کیجئے. کہا نہیں نہیں نہیں, ایسا تو ہونا نہیں چاہیے. جب آگے بڑی بات تو کہا جب تم عمل کی طرف آتے ہو, انہیں راغب کرتے ہو عمل کی طرف اور نیکی کے عمل انہیں سکھاتے ہو تو اس کے بعد ان کی نیتوں وہ ڈر سے کر رہے ہیں. تو کہا یہ ڈر اگر آج خلوص بچپن میں نہ سکھایا تو آگے چل کے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ پائیں گے لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ مالک ہم جو بھی کر رہے ہیں بس تیری خاطر کر رہے ہیں, نہ ہمیں شکر چاہیے نہ جزا چاہیے. کہا اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ بچپن سے یہ خلوص نہیں سکھایا جا رہا ہے. ہر بچے کو ہر کام کے لیے لالچ ہی لالچ کے راستے ہیں. نہیں, یہ ساری بڑے ہو کر جو خلوص کی بڑی بڑی مجلسوں نے سنا دیجیے, کیسے وہ خلوص آئے گا جب بچپن ہی سے ان کو لالچ کی تربیت دی گئی ہے. کیا محبت میں کوئی کام نہیں کرایا جا سکتا؟ کیا ضروری ہے انہیں ڈر کے مار کے یا ڈرا کر یا لالچ کر کے ہی کیا جائے؟ کہا جب اس طرح سے ان کے اندر لالچ بھرتی ہے تو آگے چل کے یہ لالچ ریاکاری اختیار کر لیتی ہے, اور جب یہ ریاکاری اختیار کرتی ہے تو اپنے سارے اعمال اللہ کے بجائے دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں. لیکن جو دین کے اصل رہنما اور کوثر ہیں وہ اپنی ہر چیز چھپا لیتے ہیں.
सदका होता है। उनसे पूछा जाता है कि जिब्राइल आए हैं हमारी तरफ आयत लेकर कि वो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं दिन में और रात में छुपा कर और दिखा कर, लैल व नहार सिर व एलानिया था। तो वो बुलाते हैं उसे जो मालिक है, जो खर्च करने का आखा है। जब वो आता है तो कहते हैं, रसूल या अली, जिब्राइल आए हैं और आयत लेकर आए हैं, बताओ तुमने क्या किया था। कहा, या रसूल अल्लाह, 4 दिरहम मिले थे, एक दिन को दिया, एक रात को दिया, एक दिखा कर दिया, एक छुपा कर दिखा। कहा, या अली, तुमने कहा नहीं हमसे। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या कहता मैं, अल्लाह की खातिर दिया था, क्या कहता। कहा, यही तो तरबियत कर रहे हैं अली, कि जो इंसान अल्लाह की खातिर करके लोगों में बात कर दे तो लोग कितने दिन तारीफ कर लेंगे, आप बतलाइए। चंद दिन, चंद महीने, चंद साल, लोगों की याददाश्त आफ्टर ऑल भूलने की आदी है। लोग चंद दिन तारीफ करेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन अली ने लोगों की तारीफ को नापसंद करते हुए अल्लाह की बारगाह में जो भेजा, तो कुरान आज तलक तारीफ कर रहा है अली की, आज तलक बोल रहा है कुरान अली के बारे में। आज तलक बोल रहा है। तो कहा, लिहाजा अपनी नेकियों के बारे में खामोश हो जाओ, अपनी नेकियों के बारे में ऐलान मत करो, नेकियों को इस जमीन पर इतना मत फैला दो कि फिर उन्हें आसमान की तरफ उड़ने के लिए कुछ ताकत ही बाकी ना रहे। कहा, ये फैलाओ को अपने शुकराना अगर है तो फिर इन्हें तहारत की तरफ लेकर आओ, इन्हें शुक्राने की तरफ लेकर आओ, इस शुक्र की आदत डलवाओ इन बच्चों में। इसलिए क्योंकि इन बच्चों को सिवाय कंप्लेन करने के और कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये उन नेमतों की तरफ नहीं देख रहे हैं जो इनके पास है, ये उन नेमतों की तरफ देख रहे हैं जो इनके पास नहीं है। जब है होने का शुक्रिया अदा करने लग जाएं, तो वो ना होने वाली चीजों की फिर कदर बाकी नहीं रहती, फिर उनकी भूख बाकी नहीं रहती। और किसी बड़े अच्छे मुफस्सिर का ये जुमला है, अगर तुम चाहते हो कि तुम फौरी तौर पर रईस और अमीर हो जाओ तो अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम फौरन अमीर हो जाओ तो अपनी नेमतों को गिनना शुरू करो। जब नेमतें गिनने लगोगे तो तुम्हारी उंगली की पेरियां खत्म हो जाएंगी, मगर नेमतें खत्म नहीं होंगी। इस पर ही तो अल्लाह कहता है, इतना दिया तुम्हें मैंने, वंतादु नियामत अल्लाह ला तहसुहा, इतना दिया कि तुम गिन नहीं सकते, इतना दिया कि तुम गिन नहीं सकते। इन्नल्लाह गनीयुन हमीद, बहुत दिया है मैंने तुम्हें। जब दिया है मैंने तो उनका सही इस्तेमाल सीखो, जब सही इस्तेमाल सीखना है तो इन वालिदैन और औलाद के दरमियान वो एक ऐसा रिश्ता है कि जो अल्लाह तक या ले जा सकता है या अल्लाह की बारगाह से उन्हें हटा सकता है। बस अब तुम्हारे लिए एक और सहारा है, वो है तहारत का सहारा। शुक्र तुमने सिखाया इन्हें, नियत इनकी सुधारी तुमने, अब तुम इन्हें पाक और ताहिर करो। पाक और ताहिर करने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, कहीं और से लाना है तहारत को, या वो तहारत जो अंदर की है उसको चमकाना है। किसी मुजस्समे साज से पूछिए कि एक बेहतरीन मुजस्समा अगर वो बनाता है तो कैसे बनाता है, तो वो कहता है कि जितना कीमती मुजस्समा हो, 1 पीस मुजस्समा जब होता है तो उतना ज्यादा महंगा और कीमती होता है, यानी उसमें जोर तोड़ नहीं लगते। एक बड़े से पत्थर को कुछ महारत के टूल्स लेकर, हथियार लेकर वो चिपोस करते जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों से तराशते जाते हैं, और जितना मुजस्समा 1 पीस में होता है, 1 पत्थर से बनता है, उतना ज्यादा उसकी कीमत होती है। यानी उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, बल्कि उसी की जो बेजा चीजें हैं उन्हीं को निकालना है, निकालकर फेंकना है। इंसान जब ये बच्चा इस दुनिया में आता है तो पाक और
پاس آتا ہے. یہ طہارت اس کے وجود کے اندر ہے, بس جو زمانے کی گند اور گرد و غبار اسے لگ گئی ہے, اسے عبادت اور قربانی کے ہتھیار لے کر اس کے جسم سے اس کی روح سے نکالتے چلے جاؤ. بہترین مجسمہ تراش کر تم اپنے مالک کی بارگاہ میں اسے قربانی کے لیے لے جانا, اپنے مالک کی بارگاہ میں اسے قربانی کے لیے لے جانا, کیونکہ اللہ نے تمہیں وحی کی ہے نا ابراہیم, وحی کی ہے ابراہیم کو اللہ نے. اور ابراہیم اٹھ کر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, اے میرے بیٹے, یا بنیا انی ارافل منام انی اصبح کا فنظر معذرا, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں پسے گردن سے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے زیادہ پیاری چیز کیا ہو سکتی ہے کسی باپ کو؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ تو معصوم تھے, نبی تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو کیا بڑی بات ہے؟ کا تو معصوم ہونا احساس نہ رکھنے کو تو نہیں کہتے. معصوم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہیں درد نہیں ہوتا. اگر انہیں درد نہیں ہوتا تو ٹھیک تھا, اگر قربان کر دیا آپ نے تو کیا بڑی بات کی, آپ کو تو درد ہی نہیں تھا. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوتا. معصوم کا کمال یہ کہ انہیں بھی اپنے بیٹوں سے اتنی محبت ہے جتنی تمہیں ہے, لیکن ان کے بیٹوں کی محبت اللہ کی محبت سے چھوٹی ہے, اللہ کی محبت ان کی اولاد کی محبت سے زیادہ ہے, اور تمہیں اللہ کی محبت پیچھے ہے اور اولاد کی محبت زیادہ ہے. یہی فرق تھا. اگر انہیں بھی درد نہ ہوتا اپنی اولاد کے کٹ جانے کا تو پھر کیسے ان کو رتبے ملتے؟ کا رتبے ملے ہی اسی لیے ہیں کہ انہیں بھی اتنا ہی درد ہے جتنا تمہیں درد ہے, مگر اللہ کے حکم زیادہ حاوی ہے. انہیں بھی اتنی ہی بھوک لگتی ہے جتنی تمہیں بھوک لگتی ہے. اگر بھوک نہیں لگتی تو وہ زندگی بھر روزے رہ لیتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. انہیں بھی اتنی ہی بھوک لگتی ہے, مگر وہ اللہ کی محبت میں تین تین روز سے بھوکے ہیں. انہیں بھی اتنی ہی پیاس لگتی ہے, ان کے بچے بھی اتنا ہی بلک بلک کر التش کی صدایں بلند کرتے ہیں, مگر اللہ کی محبت اور حق پر خم کرنا, حق پر قیام کرنا اتنا پسند ہے انہیں کہ تین روز سے بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے. لیکن وہ سب منظور ہے, سب منظور ہے. جن کی مائیں جاگ رہی ہو ان کے بچے جاگتے ہیں. شب عاشور ایسی ہی ایک ماں شمع جلا کر اپنے دونوں نونہالوں کو بٹھا کر کہتی ہے, دیکھو دیکھو یہاں تک تمہیں بابا نے اس لیے بھیجا ہے کہ جب وقت پر عاشور ہو جائے تو ماموں پر سے تمہیں صدقہ ہو جانا ہے. اے میرے اون و محمد, مجھے ام لیلہ اور ام فروا کے آگے شرمندہ نہ کرنا, ان سے پہلے میں تمہیں لہو میں تر دیکھنا چاہتی ہوں. بچے ماموں کے پاس گئے اور کہا, آقا اجازت دے دیجئے جن کی. کہا, نہیں ابھی ٹھہر جاؤ. کہ زینب جب زہر کا وقت قریب آیا تو زینب نے بچوں کو بلا کر کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں, ابھی تک کیوں کر تم نہیں جا رہے ہو جنگ کی طرف؟ تو آنسو بہا کر کہنے لگے, اماں ہم تو بار بار اجازت مانگتے ہیں مگر ماموں اجازت نہیں دیتے. کہا, اچھا میں سفارش کرتی ہوں, کہہ کر زینب چلی اور بھائی سے بس ایک ہی جملہ کہا, بھائی کیا جب جب محمد کے خاندان کو ضرورت آئی ہے ابو طالب کے خاندان نے کیا کبھی قربانی دینے سے گریز کیا ہے؟ بھیا یہ تو ہمارے خاندان کی شان ہے کہ رسالت کا جہاں پسینہ گرتا ہے وہاں ابو طالب کے بیٹے اپنا خون بہاتے ہیں. اسی ابو طالب کا واسطہ دینا ہے کہ کیا آج جعفر طیار کے پوتوں کی شہادتوں کو نہیں قبول کیا جائے گا؟ یہ علی کے نواسے نہیں, آج یہ جعفر طیار کے پوتے بن کر جائیں گے, آج یہ عبداللہ کی طرف سے نمائندگی کریں گے, حسین پر قربان ہوئیں گے. بس اتنا کہنا تھا کہ حسین نے کہا, زینب یہ تیار کرو. ننھے ننھے بچوں کو ماں نے تیار کیا اور اتنا چھوٹا خد بچوں کا کہ حسین نے گود میں اٹھا کر انہیں گھوڑے پر سوار کیا. بچے میدان جنگ کی طرف بڑھے, حسین ٹیلے پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے بچوں کی جنگ دیکھتے ہوئے اور ہر بار کہتے ہیں مرحبا آن, مرحبا محمد. اور کیوں کرنا ہو ایسی جنگ, کبھی حیدر کرار کی شجاعت بول رہی ہے, کبھی جعفر طیار کی وفاداری بول رہی ہے، ایسے میں سجدہ در خیمہ پہ کھڑے ہو کر اپنے آقا کو دیکھنے لگی، زینب مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی فضا نے کہا بی بی بچے فراز کی طرف بڑھ گئے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کہا مالک اس ماں کی آزمائش کو تمام کر دے مالک، ابھی خیام میں ننا علی اصغر پیاسا ہے، تین روز کے پیاسے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پی لے، مالک میری آزمائش تمام کر کہ کانوں میں آواز آئی مامو ادرکنی۔ حسین بچوں کی مدد کو دوڑے، فضا در خیمہ پہ گری، زینب مصلی پہ گری، مالک فاطمہ زہرا میری مرادوں کو قبول کرو، میرے آغوش کے پالوں کو تیرے بیٹے پر سے وار دیا ہے اس ماں نے۔ لاشوں کو حسین لے کر آئے، زینب کے پاس رکھ دیا، لیکن سلام ہو ہمارا اس صابرہ پر کہ جو آنسو نہ بہائے، بس اتنا کہہ رہی ہے، اتنا کہہ رہی ہے کہ غربت میں ماں سے جدا ہو نہیں جاتے، صدقے گئیں یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے۔ اے میرے آنو محمد، تنہائی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو مادر تمہیں پائے گی کیوں کر، نکلو جو تجسس میں تو بے جان نہیں واری، ارے ماں ہو میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری، سیدانیوں میں حشر بپا ہوا، بانوں نے جا کر کہا مولا لاشوں کو لے جائیے، ہاتھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک فرزندوں کا غم خالق عالم نہ